हर देखने वाले की अपनी नजर होती है और सबका अपना अपना एक विजन होता है। एक बहुत सादा सी बात है कि एक गांव का रहने वाला जिसने शहरों को नहीं देखा, दुनिया के मामलात को नहीं देखा, उसका शऊर थोड़ा होगा, उसका विजन छोटा होगा। एक आदमी छोटे फ्रेम में रहता है तो उसका विजन छोटा रहेगा। उसकी निस्बत एक ऐसा आदमी है जो शहर में रहता है, उसके शहरी मामलात, हुकूमती मामलात, लेन देन उनसे वाकफियत है, तो जाहिर सी बात है इसकी सोच बुलंद हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एक आदमी जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करता है, मामलात को हैंडल करता है, दुनिया के सफर करता है, हर तरह के लोगों से मिलता है, तो इसकी सोच, इसकी अप्रोच, इसका विजन यकीनन उससे ज्यादा होगा। फिर एक साइंसदान वो साइंसी नुक्ता नजर रखेगा, आलिम दीन इल्मी नुक्ता नजर रखेगा, सियासतदान सियासी नुक्ता नजर रखेगा, बिजनेसमैन जो होगा वो बिजनेस की नुक्ता नजर से जो है ना वो मामलात को देखेगा। तो एक आम सी कॉमन सेंस की बात है समझ आने जाने वाली। अब दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, इसको हर शख्स अपने एतबार से देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का कहना और दावा यह है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा कामिल और सही इल्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने गांव भी देखे, शहर भी देखे, मुल्कों को भी देखा और हर तरीके के मामलात को हैंडल भी किया, और आप इस कुर्रे अर्श से निकलकर आसमानों को भी देखा, आसमानों से आगे बढ़कर जन्नत और जहन्नम को भी देखा, सिजदतुल मुंतहा को भी देखा, और उसके बाद आपने उससे भी आगे बढ़कर जहां जिब्रील अमीन की भी बस हो गई, अल्लाह से भी मुलाकात हुई, अल्लाह को भी देखा। तो आपसे ज्यादा विजन किसका सही हो सकता है? आपसे ज्यादा कामिल इल्म किसका हो सकता है? आपसे ज्यादा गहरी नजर और दूर अंदेशी किसकी हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और की हो जाए। अब इतनी बात को समझने के बाद गौर क्या करना है कि दुनिया, ये जमीन, ये अर्थ, इसको नबी अलैहिस्सलाम किस एंगल से देख रहे हैं? एक बंदा है प्रॉपर्टी पे काम करता है, उसने लिख के लगाया कि जी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है ना अर्थ के ऊपर, वो अर्थ ही है, यानी जमीन के ऊपर जमीन ही में तजारत, जमीन ही की तजारत की जाए वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। उसने अपनी नजर से देखा। तो हर आदमी की अपनी नजर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जो सबसे कामिल है, हमें चाहिए कि हम इस दुनिया को उस नजर से देख लें ताकि इसकी हकीकत को पहचान लें और बच जाएं, वरना फिर आखिरत बड़ी खराब है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के बारे में क्या इरशादात फरमाए हैं उनको हम साथ साथ सुनते चले जाते हैं। सबसे पहले तो एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है कि जैसे एक आदमी समंदर के किनारे खड़ा हो और अपनी उंगली पानी में डाल के निकाल ले। अब जितना पानी उसकी उंगली में लग के उस समंदर से बाहर आया ये दुनिया है, और जो बाकी रह गया वो आखिरत है। यानी कोई भी हैसियत नहीं, कोई भी हैसियत नहीं। और एक और हदीस में आता है कि दुनिया अल्लाह ताला की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को एक घूंट पानी का ना मिलता, एक घूंट भी ना मिलता। अल्लाह ताला ने जिस दिन इसको बनाया है इसी दिन इसको खत्म करने का भी फैसला कर लिया। और एक हदीस के अंदर आता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, दुनिया मोमिन के लिए क्या है जी? कैद खाना, और काफिर के लिए जन्नत। इसमें कई वजूहत, इसकी तशरीहात में कई पॉइंट्स हैं। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। देखिए मोमिन दो तरह के हो सकते हैं। एक वो मोमिन जो परेशानियों में, तकलीफों में और मसाइब में घिरा हुआ है, और एक वो जो दुनिया में हर ख्वाहिश पूरी होती है उसके बाद माल और दौलत की फरावानी है लेकिन है ईमान वाला, मजबूत ईमान वाला। तो इन दोनों के लिए कैद खाना कैसे हुआ? ये ذہن میں آتی ہے نا بات, بھئی جو تکلیفوں میں ہیں یہاں سے نکل کے جنت میں جائے گا تو بات تو آسان ہے کہ قید خانے سے نکل کے جنت کی نعمتوں میں چلا گیا. جو دنیا میں بھی مزوں میں ہے اس کے لیے کیا بات ہوئی؟ بھئی جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ یہاں کی نعمتوں سے بہت زیادہ عظیم, بلند اور بہتر ہیں. جب یہ وہاں پہنچے گا اسے محسوس ہوگا, ابھی تک تو میں پریشانیوں میں ہی تھا, پتہ نہیں کس کو میں لذت سمجھتا تھا. لذتیں تو یہ ہیں. اچھا اب کافر کی طرف آ جائیں, یہ کافر کے لیے جنت کیسے ہے؟ بھائی دیکھیں, ایک کافر ہے جو پریشانیوں میں ہے, غریب ہے, تکلیفوں میں مبتلا ہے, اس کے لیے جنت کیسے ہو گئی؟ اس کے لیے ایسے ہو گئی کہ آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں ابھی بھی وہ مزے میں ہے. لیکن ایک کافر دنیا کے اندر خوب مزے میں, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, مال ہے, اس کے لیے یہ جنت تو ہے. پھر وہ قید خانہ کیسے ہوا کہ جب وہ قبر اور جہنم کی تکلیفوں میں پھنسے گا تو یہ بات بھی صاف ہو گئی. اور ایک اور بات بھی ہے اسی میں, مومن کے دل میں الحمدللہ دنیا سے جانے کا ایک خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے, جنت میں جاؤں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, صحابہ سے, انبیاء سے اور نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی, میرے باپ دادا تو چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی. تو اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, بہرحال جانا ہے, تو اس کی تیاری کی فکر. اور کافر وہ ہمیشہ یہاں رہنے کی فکر میں ہوتا ہے, اس کے لیے اگلی سوچ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک, جس جگہ سے انسان نے نکلنا ہو نا تو بھی ایک قید کی ہی پوزیشن ہوتی ہے کہ بھی یہاں سے نکلیں گے تو پھر آزادی میں اور مزوں میں آئیں گے. ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی حقیقت کو مزید کھول دیا, فرمایا کہ جنت اس کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں, تکلیفوں, بیماریوں اور مصیبتوں میں, اور جہنم کو چاروں طرف سے کور کیا گیا ہے شہوتوں میں, لذتوں میں, میوزک میں, یہ ٹک ٹاک میں, اور جناب اسنیپ چیٹ میں, اور بڑے مزوں کے اندر جو ہے نا اس کو مکس گیدرنگ میں, ہلے گلے میں اس کو گھیر دیا گیا ہے. فرمایا جو جنت میں جائے گا اس کو پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا, اور جو ان مزوں کے اندر اترے گا تو آگے جہنم ہے. یہ ساری بات واضح کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تم پر فقر آ جائے, غربت آ جائے, تنگی آ جائے اس سے نہیں ڈرتا, اس بات سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے پاس مال کی فراوانی ہو, خوب پیسہ آ جائے. کیونکہ عام طور سے جو پیسہ کم ہوتا ہے نا تو انسان پھر بھی بہتر رہتا ہے, جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو پیسے کی جھنکار اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے, اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, اس کا چلنا بدل جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے آخرت کے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت ہی کی طرف رغبت دلانے کی بات کر رہے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, حب الدنیا رأس کل خطیئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہ گناہ کی طرف, برائی کی طرف بڑھے گا, اور جس کے اندر دنیا کی محبت نے کی حقیقت سمجھ چکا ہوگا, آخرت کی محبت ہوگی, یہ اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو گناہوں سے بچائے گا. اچھا جی, ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں, اگر اس وقت ہمیں ایک اختیار دے دیا جائے اللہ کی طرف سے, ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے بندو تم اپنی اولاد کے لیے کیا مانگنا چاہتے ہو, جو تم مانگو گے ہم دے دیں گے, اگر ہمیں یہ اختیار ملے ہم کیا مانگیں گے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں نا اس لیے یہ کہہ رہے ہیں, یہ اولاد کے لیے مانگیں گے اللہ اولاد سے راضی ہو جائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت مانگیں گے. یہ تو مسجد میں بیٹھے ہیں, جمعے کا دن ہے, تو مولوی صاحب کو اور کیا جواب دینا ہے؟ اب انہی دونوں نے جنہوں کا ہدایت مانگتے ہیں اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے, اگلے مہینے کا کیا ہمارے پاس شیڈیول ہے بتائیں نا, کون سے اسکول میں بھیجتے ہیں, کتنی فکر ان کی ہدایت کی, ہم عملاً کر رہے ہیں. ان کی بچیوں کے پردے کی فکر،
لباس کی فکر کتنی کر رہے ہیں،
عمل سے پتہ لگ جائے گا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، وہ کیا دعا مانگی اس کو سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسلوں کے لیے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اے اللہ تو آل محمد کو، تو آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے. اور ایک حدیث کے اندر ہے، یا اللہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی رزق عطا فرما جس سے زندگی باقی رہے، یعنی تھوڑا رزق مانگا. اب جو میرا سوال تھا نا، اس کو میں دوسرے انداز سے کرتا ہوں. اگر ہمیں اپنی اولاد کے لیے رزق مانگنے کا وقت دیا جائے، موقع دیا جائے، اپنی اولاد کے لیے مانگو رزق کے اعتبار سے، تو ہم میں سے شاید کوئی بھی یہ دعا نہ مانگے. ہم کیا چاہیں گے اس کے بعد گاڑی بھی اچھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، اور کاروبار بھی اس کا اچھا ہو اور خوب وسائل ہوں. غالباً ہم لوگ یہ زیادہ مانگیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر دعا مقبول، آپ نے تھوڑا مانگا. اسی مقبول دعا کی تشریح میں محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، تمام محدثین نے اس بارے میں جو باتیں لکھی ہیں ان کی بات کو سمجھیے. اس حدیث کے اندر جن محدثین نے تفصیلات لکھی ہیں ان میں بات سمجھیں، انہوں نے کیا لکھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت تو اس سے مراد ہیں ہی، لیکن علماء، طلباء، وہ صالحین کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا ارادہ کر چکی ہے، وہ بھی اس میں مراد ہے. اگر آپ کی سگی نسوی جو نسل چل رہی ہے، اگر وہ ہدایت پر نہیں تو وہ اس سے مراد نہیں. تو اسی دعا کی قبولیت کا اثر ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے پاس عمومی طور سے وسائل کم ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. یہ تقسیم کہ دنیا تمہاری، آخرت ہماری، گویا کہ سمندر میں انگلی ڈالی، یہ جو پانی انگلی میں لگا یہ تمہارا، اور مرنے کے بعد سارا سمندر ہمارا. کاش یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی. ایک حدیث سے میں رابطہ، انسان فخر سے کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو مال صرف تین ہی ہیں، جو کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، اور جو آخرت کی طرف بھیج دیا، بس اس کے علاوہ اس کا اور کچھ نہیں. یہی تین اس کے، باقی سارے کا سارا وارثوں کا ہے، اس کا نہیں. ہم سب ابھی اپنی جائیداد، مال، پیسے کے وراثت کا حساب لگانے لگ جائیں، پوری تقسیم کر لیں، اور تقسیم کرنے کے بعد غور کریں میرا کیا ہے، تو خالی بٹوا ہوگا، زیرو. اتنا بیوی کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اور حساب کرنے کے بعد جب تقسیم کر کے نکلیں گے ہمارا اپنا کیا ہوگا. کبھی بھی حساب کر لیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کاغذ پنسل بنا لے ہر شخص، وہ تھوڑے کا مالک ہے یا زیادہ کا مالک ہے. دیکھیں وارثین کون کون سے ہیں، کتنے، اور سب کا حصہ بنائے، اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا فلاں کا، سب کچھ کا کرنے کے بعد آخر میں لکھے میرا کیا ہے. تو میرا تین ہی چیزیں جو نبی نے بتا دی بس وہی ہیں، جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا آخرت کی طرف اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا، یہ ہے میرا. باقی جو بچا ہوا ہے اس میں میرا زیرو ہی آئے گا، کر کے دیکھ لیں. تو اپنا رزلٹ تو زیرو ہی رہنا ہے، تو ہم دوسروں کے لیے اتنی محنت کریں کہ آخرت خراب کریں، یہ بات ٹھیک نہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا کسی جگہ پر، اور وہاں ایک مردہ بکری تھی، بکری کا بچہ تھا بالکل مردار، ہو سکتا بدبو بھی آ رہی ہو، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس کو پیسے دے کے خریدے. یا رسول اللہ اسے کون خریدے گا، آج کل تو خیر ہوتے تو کچھ نہ کچھ کاروبار نکال لیتے، آج جو ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ اس کی فلانی چیز کام آ جائے گی، کچھ سوچ لیتے. तो उन्होंने कहा इसको कौन खरीदेगा, ये किस काम की है, एक धर्म में भी किसी काम की नहीं। फरमाया कि जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये मुर्दा बकरी का बच्चा कोई हैसियत नहीं रखता, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ये पूरी दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती। ये आपने मिसाल से समझाया। हम चाहते हैं कि हमें रिज्क मिले, बरकत और आसानी वाला, तो उसके लिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो जारी रखें, लेकिन इस हदीस को सुनकर समझकर इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है बरकतें मिलेंगी, और अगर हमने अपनी बाकी मेहनतों को जारी रखा और इस बात को सुन और समझकर अमल न किया तो फिर हम परेशानी में रहेंगे। अब जरा दिल के कानों से ना इन बातों को सुन लीजिए। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए तो अपने दिल को अच्छी तरह मुतमईन और फारिग कर ले, मैं तेरे दिल में गिना भर दूंगा और फकर और एहतियाज के रास्तों को बंद कर दूंगा। अगर तू ऐसा ना करेगा मैं तेरे दोनों हाथों को दुनिया के कामों में मशगूल कर दूंगा और तेरे फकर और अफलास, गुर्बत और मंदे के जराए को बंद नहीं करूंगा। दोनों हाथों से सारी जिंदगी मेहनत करता रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। आज डॉलर इतने का हो गया और आज जो है मटेरियल महंगा हो गया और आज लेबर नहीं आई, आज फला मसला, आज ये मसला, तुम इन परेशानियों में पड़े रहोगे, तुम्हारे मसले कभी हल नहीं होंगे। मसले हल करना चाहते हो तो मेरी इबादत के लिए कुछ वक्त को फारिग करो। फर्ज नमाजों के अलावा सुबह और शाम हम 15-15, 20-20 मिनट कुछ निकाल लें, कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र, इबादत, कोई मुराकबा, कोई अल्लाह अल्लाह करने का वक्त निकाल लें, अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकत दे देंगे। और अगर ये हमने ना किया तो बस फिर हमारा मामला बहुत खतरनाक है, फिर ये अफलास और ये तंगी दूर नहीं होनी और दिल में गिना आना ही नहीं, परेशानी ही रहनी है। एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार रहो, ये दुनिया मलऊन है, इस पर लानत की गई है और जो कुछ इस दुनिया के अंदर है वो भी मलऊन है, मगर जिक्र इलाही और वो आमाल जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करते हैं और इल्म दीन के आलिम और इल्म सीखने वाले। यानी दुनिया जो सारी की सारी मलऊन है, लानत शुदा है, सिवाय उस दुनिया के जो आखिरत की तरफ हमारी रहनुमाई करती हो, हलाल और पाकीजा हो, और दीन का इल्म और दीन का इल्म सीखना सिखाना, ये इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लानत की गई है दिरहम और दीनार के बंदे के ऊपर। दिरहम और दीनार का बंदा क्या मतलब, बस माल 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 और माल, जहां से आ जाए हराम और हलाल की कोई तमीज ना हो। अब एक वाकया सुनिए। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरिए के ऊपर सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा जब आप उठे तो आपके जिस्म मुबारक के ऊपर ना निशानात थे, हमें तकलीफ हुई, गम हुआ, तो हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके लिए कोई नरम बिस्तर और ऐसी चीजें बिछा दें तो ये तकलीफें ना हो और तसल्ली और आसानी हो जाए। तो आका ने फरमाया कि मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसा कोई सवार किसी दरख्त के नीचे खड़ा हो, थोड़ी देर जरा आराम कर ले और फिर आगे चले। दुनिया तो गुजर जाने वाली, खत्म हो जाने वाली चीज है, हम रोज जनाजे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमने भी किसी वक्त चले जाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान ने अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन कभी नहीं भरा। फरमाया बनी आदम के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं, और सेहत के हिसाब से भी ये चीज बहुत ही ज्यादा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए एक फितना है, वो माल है। फरमाया हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। ये माल की मोहब्बत में हराम हलाल को, खानदानी रिश्तों को, हर चीज को खत्म कर देंगे, बस माल आना चाहिए, चाहे बहन की विरासत खा जाओ। विरासत के मामले में एक मामला जरा समझ लीजिए। कल मुझे एक मैसेज आया एक खातून का, कहने लगी क्या सारे पाकिस्तान के मर्द अपनी बहनों को विरासत नहीं देते, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा मर्द है जो अपनी बहनों को विरासत देता हो। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा भाई سارے پاکستان کی بات تو میں نہیں کرتا، بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں جو خوف خدا والے ہیں اور بہنوں کا حق دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت المیہ بن چکی ہے کہ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، وارثین کو محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر ایک دو باتیں سمجھ لیجئے. نمبر ایک، حدیث سنیے، فرمایا جس نے کسی جائز وارث کو اس کی وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے. کھا لو بہن کا جو کھانا ہے، کسی وارث کا جو کھانا ہے کھا لو، کتنا کھا لیں گے؟ پورا لاہور کھا لیں گے، تب بھی جنت سے محرومی. دوسری بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ بہنوں سے معاف کروانے کے لیے بہن چاہیے، رشتہ چاہیے، بھائی چاہیے، رشتہ چاہیے، مال، یا کسی بھی طریقے سے اس کو منوا لیتے ہیں. ہماری بہن بڑی اچھی، سن لیجئے توجہ سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے، ایسے معاف نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نا میری بہن بڑی اچھی وہ معاف کر دے گی، اللہ کی قسم یہ بہنیں قیامت کے دن گلا پکڑنے والی ہوں گی جن کو آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی. اس کی وجہ بھی سن لیجئے، حضرت تھانوی نے علاج لکھا ہے ہر چیز کا. آپ کہتے ہیں نا آپ کی بہن بڑی اچھی ہے، کچھ نہیں کہے گی. کہتے ہیں دیکھو ابھی وہ ہے مجبور، مال ہے آپ کے ہاتھ میں، دوسری بات اسے مال کی لذت اور حرارت ابھی ملی نہیں ہے، تو ایک چیز ہے ہی نہیں. اچھا بھائی میں بھی کہتا ہوں بھائی سارا امریکہ آپ کا ہوا، سارا رشیا آپ کا ہوا، سارا انٹارکٹیکا، میرا ہے ہی کچھ نہیں، میں تقسیم کرتا رہا ہوں. مجھے تو ملا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں جو مرضی تقسیم کرتا رہا ہوں، ایسے تھوڑی ہوتا. مجھ سے میری سائیکل کوئی لے کے دکھائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بہن بڑی اچھی، کہتے ہیں دیکھو تم بہن کا جو بنتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کو اس کا اختیار دے دو، مالک دے دو کہ اس کو اس کی لذت اور حلاوت تناوٹ آ جائے، تین دن کے بعد جا کے کہو میری بہن مجھے واپس دے دو. تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کون سی بہن ہے جو واپس دیتی. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے دیے ہوئے ہیں. کل باقاعدہ کسی نے پوچھا کیا سارے پاکستان میں کوئی کسی بہن، کوئی مرد کسی بہن کو حصہ نہیں دیتا؟ جس دنیا کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو جنت کی وراثت سے محروم. اب دو حدیثیں اور سن لیجئے. حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا قیامت کے دن ایسے لے کر آیا جائے گا سامنے اللہ کے جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو، بالکل کمزور نحیف سا، کوئی قوت قدرت نہیں، کمزور مسکین سا. اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں وقت دیا اور تیرے اوپر انعام کیا، تمہیں تمہارے اندر رسول بھیجا، تمہیں اپنی کتاب سے ہدایت دی، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے اس مال میں سے کیا بھیجا. تو سوال کیا ہے یہاں پہ، ایک تو اللہ بتا رہے میں نے انعامات کیے تمہارے اوپر، بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا. اور وہ جواب کیا دے گا، کہے گا یا اللہ جب میں نے جاب یا بزنس شروع کیا تھا تو اتنا تھا اور کرتے کرتے اتنا چھوڑ کر آیا. اللہ پھر پوچھیں گے کہ میں نے تو تیرے پر اتنے انعامات کیے تھے، بتا آخرت کے لیے کیا بھیجا. پھر وہ جواب دے گا اللہ جب میں نے کام شروع کیا تھا نا تو ایک مکان تھا، میں جب آیا تو 6 کھوٹیاں تھیں، جب کام شروع کیا تھا تو لاکھوں میں تھا، جب واپس دنیا سے گئے تو کروڑوں کا چھوڑ کر آیا تھا، جب میں نے کام شروع کیا تو سائیکل تھی، واپس میں تو جناب میں پراڈو چھوڑ کر آیا تھا. تو سوال کچھ اور ہو رہا ہے، جواب کچھ اور دے رہا ہے، گویا کہ اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا. اب اس حدیث کو نا توجہ سے سن لیجئے دل کے کانوں سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا حال اس میں بیان فرمایا. یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال کمایا، حرام والوں کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں سرے سے، کیوں نہیں اس کی بات بتاتے ہیں. دو ایسے لوگوں کا حال بتایا جنہوں نے مال حلال کمایا حرام نہیں. ایک مال حلال کما کے جنت میں جا رہا ہے، ایک مال حلال کما کے اللہ کے غضب کا شکار ہو رہا ہے. سنا دوں یا اس کو چھوڑ دوں؟ خطرے والی بات ہے، سنا دوں جی. پھر سنیں، پھر فرمایا جو شخص حلال دنیا حاصل کرے اس لیے کہ لوگوں سے مانگنے اور سوال کی ذلت سے بچے، اپنے بیوی بچوں اور جو ان کے ماتحت ہیں اس کا خیال کرے، اور ہمسایوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ تو یہ شخص تو ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ مال حلال کیوں گنوایا؟ سوال سے بچے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، بیوی بچوں کا اور جو بھی اس کے گھر میں ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان کا، اور ہمسایوں کا یعنی دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ یہ تو حلال کمانے والا، حقوق العباد پورا کرنے والا، یہ تو جناب اللہ سے ایسے ملے گا 14ویں رات کا جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے، چمک رہا ہوگا چہرہ۔ دوسرے بارے میں فرمایا، جو اسے حلال حاصل کرے، جائز مال، حرام نہیں، حلال حاصل کرے، اس نیت سے کہ اس کی نیت ہے کہ میرا مال بڑھتا جائے، بینک بیلنس بڑھتا جائے، ایک کنال کی کوٹھی ہے چار ہو جائے، چار کی ہے آٹھ ہو جائے، چھوٹی گاڑی ہے بڑی ہو جائے، اور بڑی ہے تو دو ہو جائے، بزنس میرا ایک شہر میں تو دو شہروں میں ہو جائے، ابھی میں دکان کرتا ہوں تو فیکٹری بھی لگا لوں اور میں اپنے آپ کو بڑھا لوں۔ کیوں؟ کہ ایک تو مال بڑھ جائے، دوسرا لوگ دیکھیں میرا اسٹیٹس، میری شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے حلال مال کمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوں گے۔ ابھی حرام کی بات نہیں ہے، ابھی حرام کی بات نہیں ہے، ابھی بات ہے حلال کی۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، جب حلال والے سے اللہ ناراض ہوں گے تو حرام والے کہاں کھڑے ہوں گے، مطلب خود غور کریں۔ دوسری بات، حرام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس حدیث میں مال حلال کا ذکر ہے تو مال حرام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو محدثین نے لکھا کہ مسلمان تو حرام کماتا ہی نہیں، مسلمان کا حرام سے کیا تعلق حضور ذکر کرے؟ یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں کہ حرام کمائے، تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ حرام کی طرف رخ بھی کرے۔ اب نبی علیہ السلام کی سوچ کو دیکھیں، اور ہم اپنے
www.darsquran.com